بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدین یاروں سمجھ لو جو تم سمجھائے شاہدی، کچھ تو خیال چاہیے نیچی جان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا۔ یہ سن کے ہرملا اٹھایا کمان کو، تاکہ فتح شار نے ننی سی جان کو، مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو، ہائے ہائے مٹایا بانو کے نام و نشان کو، چلائی گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، محمد والے محمد صلوات،
اللهم صل على محمد أعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتقوا الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صلوات سورة مباركة النحل عقيدة المحتوية. آج کی مجلس بنام اصحاب امام مہدی، امام کے اصحاب کی نشانیاں کیا ہیں، امام کے اصحاب کی تعداد کتنی ہے، امام کے اصحاب کی صفات، عظمت اصحاب امام مہدی اتنا ہے اتنی ہے کہ اللہ نے ان کی شان میں بھی آیات کو نازل کیا ہے. یہ ذہن میں رہے میرے تم سن ساتھیوں کے کہ وہ محرک، وہ قائد، وہ رہنما، وہ پیشوا کامیاب نہیں ہو پاتا جس کے اصحاب اچھے نہ ہوں. اور اصحاب کی اور مددگاروں کی اور معاملین کی مدد اساسی اور بنیادی شرائط میں سے ہوا کرتی ہے اس شخصیت کے لیے کہ جو تحریک کا آغاز کر رہا ہے. جس جس محترم مکرم شخصیات کے ساتھ اصحاب نہیں تھے، ان کو مسائل اور مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، اور جن کے ساتھ اصحاب تھے اور اچھے تھے ان کی تحریک جاویدان، ہمیشگی اور مستقل بنیادوں پر آگے بڑھتی رہی. اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی کام خدمت کا کرنا ہو تو اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کے مددگار اچھے ہونے چاہیے. حضرت نوح کے اصحاب نہیں تھے تبھی حضرت نوح کی کشتی توڑ کر چلے جاتے تھے، سارے دن وہ کشتی بناتے تھے، 900 سال تک یہی عمل ہوتا رہا. 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 900 سال، 9 صدیوں تک ایک کام ہوتا رہا. نہیں کرنے دیا حضرت نوح کو، کشتی تک نہیں بنانے دی حضرت نوح کو. یہ دن بھر کام کرتے تھے، رات کو تختے توڑ کے چل جاتے تھے. اور جہاں یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے حضرت نوح پر کہ ان کو مدد اللہ نے فراہم کی، جس طرح کتے کے ذریعے حضرت نوح کی مدد کر رہے ہیں. کتا اگر اللہ نے چھوڑا بٹھایا جو پھر انہیں روکتا تھا تاکہ حضرت نوح کام کرے. اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت پڑ رہی ہے. میں اس کتے کی مذمت نہیں کرتا، میں اس کتے کی تعریف کر رہا ہوں جو نبی کی خدمت میں رہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. انسان نہیں تھے نا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا ایک امتحان ہے اس نبی کے لیے کہ اس کے ساتھی نہیں ہیں، اس کے اصحاب نہیں ہیں، اس کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور جو دوسرا ہر دوسرا شخص جو ملتا ہے وہ اس کا دشمن ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا معاند ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ اصحاب ہوتے تو رات کی تاریخی میں ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ اصحاب نہیں تھے، تنہا تھے حضرت موسیٰ. حضرت ابراہیم کے ساتھ اصحاب ہوتے تو آگ میں کیوں جلائے گئے ہوتے؟ حضرت ایوب کے ساتھ اصحاب ہوتے تو حضرت ایوب کو یہ مصیبت کا دن دیکھنا پڑتا کہ ان کی زوجہ گھر سے نکلے؟ جسے پیشانوں میں وقت ہوتا ہے. تاریخ ہدایت, انبیاء کرام کی تاریخ اور ہدایت کی تاریخ میں عجیب رخ ہے. یہ عظمت اصحاب مصطفیٰ ہے. سلام ہو, تہنیت ہو ہماری جانب سے, ادب اور احترام ہو اصحاب مصطفیٰ کے لیے کہ جو نبی مکرم کا ساتھ دے رہے ہیں, اور قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں نبی کے اصحاب کی عظمت پر. سلمان پڑھے محمد والے. کہ اللہ صحابہ مصطفیٰ کے لیے یہ جملے قرآن میں نازل کر رہا ہے. میرے قبیلے کے بعد لوگ اپنا مزاج تبدیل کریں. سلوات پڑھے ذرا محمد والے. تم خیر امتین اخرجت بالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ ہے مقام اصحاب رسول کا. تم امتوں میں سب سے اچھی امت ہو. کس سے کہہ رہا اللہ؟ 1400 سال آ جانے والے آپ اور میں, یقیناً ہاں. مگر مخاطب اول کون ہے؟ یعنی 1400 سال بعد آ جانے والے میں اور آپ تو خیر امت ہیں, نبی کے امت والے سب سے اچھی امت ہیں تمام امتوں میں. جی, جنہوں نے جنگ بدر میں سرکار کا ساتھ دیا, جنہوں نے جنگ احد میں سرکار کا ساتھ دیا. بھاگتے ہوئے 300 لوگ ہمیں یاد آ جاتے ہیں, ڈٹے ہوئے 18 لوگ یاد کیوں نہیں آتے؟ سلوات پڑھے ذرا محمد والے. جنگ خندق, جنگ خیبر, جنگ حنین, جنگ سرایا, غزوات, 80 سے زیادہ سرکار کو جہاں کی جنگوں میں جنہوں کے ساتھ رہے, جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے, جنہوں نے اپنے گھر بار کو قربان کیا, ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کی عظمت بہت روشن ہے. پورا خطبہ دیا ہے مولانا نے نہج البلاغہ میں اصحاب رسول پر. پوری کئی دعائیں امام سجاد کی اصحاب رسول کی عظمت پر. جی, امام حسین نے بھی اپنے اصحاب کا اگر مقایسہ کیا ہے تو کوئی قابل مقایسہ ہے, تبھی تو مقایسہ کیا ہے. امام نے ان اصحاب کو مقایسہ کیا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ وہ بھی بہت بڑے تھے مگر میرے اصحاب اس سے زیادہ بڑے. سلوات پڑھے محمد والے. اگر نبی اب اصحاب اگر کسی کے ساتھ صحابی نہ ہو, کسی کے ساتھ مددگار نہ ہو, تو تاریخ انبیاء میں عجیب عبرتوں پر مشتمل تاریخ نظر آتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ کس کے لیے؟ اصحاب کے لیے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, کوئی کم بات ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہو, کوئی کم عنوان ہے, کوئی کم عظمت ہے, بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑا مقام ہے ان کا جن سے اللہ راضی ہوا, بہت بڑا مقام ہے ان کا جو اللہ سے راضی ہوئے. کم صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہے. مجھے جس انداز سے اس میں پیسے مجھے سمجھایا گیا ہے تو اس کے انداز سے سوچتا ہوں. مجھے جس انداز سے ایک زاویہ نگاہ سے مجھے بتایا گیا ہے تو اس کے انداز سے سوچتا ہوں. بھائی یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ اگر قرآن مجید میں 10 سے زیادہ اصحاب مصطفیٰ کی شان میں آیات ہیں تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں, اور اس کا یہ کب استلزام اور لازمہ ہے کہ میں انہیں اہل بیت کے برابر سمجھ رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے لازمہ, یہ کیسا لازمہ ہے کہ میں اہل بیت عصمت و طہارت کے فضائل پڑھنے کا لازمہ سمجھوں کہ اصحاب کی تعریف نہیں ہونی؟ کیوں نہیں ہونی؟ کیوں نہیں ہونی نبی کے اصحاب کی تعریف؟ کون بیان کرے گا نبی کے اصحاب کی تعریف؟ اسی ممبر سے بیان ہوگی. ہم نے پورا اشرف بنایا اصحاب رسول پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی عظمت ہے, بڑا مقام ہے. اتنا جانتے ہوئے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں کہ اصحاب کے بغیر کسی نبی نے اپنی نبوت کے ایام کو نہیں گزارا. سرکار دو جہاں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے. اب وہ اصحاب جن کا اتنا مقام, جن کی اتنی عظمت, جن کی اتنی حیثیت, ان اصحاب سے اللہ مخاطب ہے. بھائی میں نے محنت کی ایک جملے کے لیے, جن کا مقام یہ کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کا مقام یہ ہے کہ کنتم خیر امتن ہے, ان اصحاب سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اگر تم میں سے کوئی بھی میرے دین کا مرتد ہو گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے چلے جانے سے میرا نام بگڑ جائے گا. تاکہ دروازہ کھلا رہے, دعوت عام ہو جائے, دس ہزار سب کے لیے مل جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس قبیلے کے لوگ ہی صحابی ہو سکتے تھے کیا, اس قوم کے لوگ ہی امام کے انصار ہو سکتے تھے کیا, ہم نہیں ہو سکتے؟ نہیں, سکتے کی تو دروازہ کھلا ہوا ہے. ان شرائط پر پورے اترتے چلے جاؤ, امام کی لسٹ پر تمہارا نام آتا چلے جائے. ہم وہ کون لوگ ہیں؟ میں تم میں سے اگر کوئی میرے دین سے, اپنے دین سے جس دین کو مانتے ہو اسے مرتد ہو گئے, تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا. اب اس قوم کی صفات سنیے. سب سے پہلے صفات, یو ہے کو ہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. دوسری صفات, مگر میرا دل کرتا ہے پہلی صفت میں تھوڑا سا رکوں. جنہیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, بھائی دیکھیے نا, ڈاکٹر بننا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, آپ کا پوتا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کونسلنگ کی ضرورت ہے, مشورے کی ضرورت ہے, تو کسی مکینک سے آپ مشورہ کریں گے؟ ڈاکٹر ہی کو ڈھونڈیں گے نا کہ فلاں ہماری علاقے کا بڑا ڈاکٹر ہے, ہمارے عزیزوں میں, ہمارے خاندان میں فلاں بڑا ڈاکٹر ہے, ذرا اس کو مشورہ دے دو, ذرا اس کو سمجھاؤ, یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر شعبے میں اسی طرح آپ چلے جائیے. سیاست میں جانا چاہتا ہے کوئی بچہ, تو وہ کسی ماہر سیاستدان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گی بات. یہ فکری مسئلہ ہے, یہ تجربے کے اندر آئی ہوئی بات ہے. اب اگر مجھے یہ صفت پانی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو جب میں نے تعلیم کا صفحہ پلٹنا شروع کیا تو مجھے خیبر کے میدان میں ایک ایسا نظر آیا جو نبی نے علم دیتے ہوئے کہا علی وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ابھی میں تعداد کی طرف جاؤں گا کہ 313 ہی تو پہلی صفات یو ہے کون. دوسری صفات یو ہے پورا ہو, وہ سب بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اچھا یہ دو والے بات ہے کیا, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ بھی سب اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پہلے تو اس آیت کے اندر پیغام یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کچھ تعداد ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ایک تعداد ہی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی مسئلہ ایک تعداد کا ہے, ایک انجمن کا ہے, ایک قبیلے کا ہے, ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس تعداد کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا مقدم کیا ہے؟ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے. مقدم کیا ہے؟ اللہ کی محبت مقدم ہے یا ان کی محبت مقدم ہے؟ اللہ کی محبت مقدم ہے. کارنامہ تو یہی ہے. میں بھی مولا علی کو چاہتا ہوں, ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی امام کے نام پہ گردن جھکاتے ہیں. میں مولا کا مولائی ہوں. کمال تو یہ ہے کہ علی کہیں یہ میرا ہے. کمال یہ ہے کہ مولا کہیں یہ میرا ہے. سورہ انوار کے فجر کی آخری آیت جس میں ارشاد ہوا ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیا. وہاں بیان ہوا اپنے رب سے راضی ہو جا تاکہ رب تیرا تجھ سے راضی ہو جائے. یہ جو دو طرفہ رشتہ ہے نا, یہ ہے اہمیت کا حامل. اور اس کمال پر جو لوگ ہوں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہو اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہو. دوسری صفت, تیسری صفت سنیے, عزلتن علی المؤمنین. سورہ مبارکہ فائدہ آیت نمبر 54. عزلتن علی المؤمنین, تیسری صفت اصحاب امام زمان کی ہے کہ وہ مومنین کے سامنے خاکسار, منکسر اور جھک کر پیش ہونے والے ہوں گے. ہمارے یہاں کا جوان تو اپنوں پہ گھبراتا ہے, دوسروں سے گھبراتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے اصحاب کی تیسری صفت یہ ہے کہ اپنوں کے سامنے جھک کر رہو. لڑنا ہے تو اس سے جا کے لڑو جس سے لڑنا کوئی کارنامہ ہے. اپنوں سے لڑو گے. قبیلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بہنوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم نے یہ انچولی سوسائٹی سوسائٹی پرانی اور نئی ہے جہاں پہ تیار, یہ بڑی بڑی جو آبادیاں آپ نے بسائی ہے, کس لیے بسائی تھی؟ لڑنے کے لیے. سلوات پڑھے جائے محمد والے. اس سے غلط اور بہتر سلوات بن دیا کریں. خدا کے واسطے میں پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے, امام کے اصحاب کی تیسری صفت یہ ہے کہ فلاں دوست نے آ کے بتایا, اس نے یہ کہہ دیا, فلاں دوست نے آ کے بتایا کہ وہ تمہارے لیے یہ بول رہا تھا اور وہ تمہارا بیٹھا بھائی والی باتیں کر رہا تھا. اور یہاں ایک مرتبہ خود پڑھنا شروع ہوا, غصہ پڑھنا شروع ہوا, یہ آستی سے لوٹنے کے لیے تیار ہوئے. کسی نے کہا بھائی اس سے بات تو کر لو. انہوں نے مثال میرے فون فون ملایا یا مثال جا کے سامنے کھڑے, تم نے یہ کہا ہے, تم نے میرے لیے یہ کہا. اب سنیں مولا حسین کا فرمان. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا بھی ہو ان راویوں پر, تمہیں یقین بھی ہو ان مخبروں پر, میں جان بوجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں, ان مخبروں پر تمہیں اعتبار بھی ہو, اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے کہ میں نے نہیں کہا, تو اسے توبہ کی درجے پر سمجھ کر اسے معاف کرو. میں نے نہیں کہا, نہ ہی اکلائیاں پیش ہوں گی. کیا مصیبت آ رہی ہے؟ نہیں تم نے کہا ہے, کہہ رہا میں نہیں کہا. کہا بھی ہے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں, یہ والی باتوں پر عمل کرنے کا عہد کر کے جب آپ ماتم کریں گے نا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کی مجلس میں ہی مرادیں پوری ہوں گی. اس انداز سے حسین کو سمجھ کر ماتم کریں گے نا, حسین کے بچے کا, تو یہ مجلس دوسری مجلس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مسئلے سارے آج ہی حل ہو جائیں گے. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, وہ کریم ابن کریم ہے, ہمیں دینا چاہتے ہیں. نئی گواہیاں پیش ہوں گی, میں دوست کو سامنے لے کر آؤں گا, وہ تمہارے منہ پہ کہو گے اسے. اگر میں نے سامنے کیا ہوں کہ ہاں میں منہ پہ کہوں گا, اور منہ پہ کہنے پہ تم نے کہا تھا بھائی, وہ کہنا ہے میں نے نہیں کہا, ختم کرو گا. مومنین سے لڑ رہے ہو, مومن مومن سے لڑے گا. مومن مومن سے نہیں لڑے گا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے امام زمانہ کے اصحاب مومنین سے نہیں لڑتے, آپس میں پیار سے رہتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. محشر کا میدان ہوگا, سیدہ چن چن کر حسین کے اندازوں کو جنت کی طرف لے کے جائے گی. جب حسینی اندازہ جنت کے دروازے پر پہنچے گے, بہار الانوار کی روایت سنیں, تو ازدارانِ سید الشہدہ محبانِ زہرہ جنت کے دروازے پہ رک جائیں گے, نماز آئے گی, کیوں رکے ہو, جاتے کیوں نہیں ہو, جنت میں کیوں نہیں جاتے ہو, کہیں گے یا اللہ تیرے نزدیک ہمارا مقام کیا ہے, وہ اہل محشر کو بتا. پھر ہمیں پتا چل گیا نا کہ ہمیں کیوں جنت میں بھیجا ہے, اہل محشر کو بھی بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے. آواز آئے گی پلٹ جاؤ واپس اور محشر میں سے انہیں لے کر آ جاؤ کہ جنہوں نے آواز قدرت اللہ کا فیصلہ, جاؤ ان درو من کسا تم لے حب فاطمہ, محبت فاطمہ میں کس نے تمہارے کپڑوں کا, تمہارے لباس کا, تمہارے رہن سہن کا, تمہارے گھر بار کا خیال کیا تھا, یہ سوچ کر کے یہ بی بی کا چاہنے والا ہے اسے پریشان نہیں رہنا چاہیے, محبت فاطمہ میں کس کس نے میرا خیال رکھا تھا, میرے رہن سہن کا, میرے کپڑوں کا, میرے گھر کا. تو حسین کے اعتداد چنیں گے انہیں, ایسے چنیں گے کہ جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے, جلے ہوئے بھن لگے ہوئے دانوں میں سے صحیح و سالم دانے کو چنتا ہے نا, پرندہ جگہ جگہ سے اٹھا کر. ایسے حسین کے اندر محشر میں سے انہیں چنیں گے, جنہیں جن کی پہلی صفت یہ ہوگی من کسا کو دیکھو بے فاطمہ. دوسری صفت بتاؤ, اللہ اکبر, من اشرفتم لہو بے فاطمہ, جاؤ ڈھونڈو جنہوں نے محبت فاطمہ میں تمہارے کھانے کا خیال رکھا, تمہارے پانی کا خیال رکھا. یہ حسین کا, یہ زہرا کا چاہنے والا ہے, بھوکا کیسے ہے, یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, اس کے گھر میں راشن کیوں نہیں ہے, ڈھونڈو انہیں جا کر اور لے جاؤ انہیں جنت میں, میں تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں. اور آخری صفت بتاؤں کیا ظاہر کا اللہ سے, انظروا, بڑی عجیب حدیث کا بڑا عجیب فکر ہے, انظروا من رد علیکم غیبتاً لحب فاطمہ, جاؤ محشر میں دیکھو محبت فاطمہ کی وجہ سے کون کون تمہاری غیبت سے ہاتھ اٹھاتا تھا, اس کی غیبت نہیں کرو, یہ زہرا کا چاہنے والا ہے, اسے لے جاؤ جنت میں. جو غیبت نہ کرے یہ سوچ کر کہ یہ بی بی کے چاہنے والے کی غیبت نہیں ہونی چاہیے, لیکن پہ فاطمہ کی شکل لگ رہی ہے بار بار, یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے, یہ حسین کا چاہنے والا ہے, مجھے اس کی غیبت نہیں کرنی, اللہ کہے گا اسے جنت لے جاؤ. ایسے نہیں ہے, حضر لن علی المومنین, مومنین کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں, یہ اللہ نے عزیز بنایا ہے, اللہ نے انہیں صاحب عظمت بنایا ہے, مگر مومن کے آگے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے فرش ہو جائے کسی کے پیروں کے سامنے. یہ صفت ہے امام کے اصحاب کی, عدل لتن علم اہمی, کتنی صفتیں ہو گئی, بولیے تین, چوتھی صفت سنیں, عزتن علم کافرین, ایک ہی آدمی رخ موڑ کر دیکھے گا مومن نظر آئے گا تو اس کے لیے فرش ہو جائے گا, وہی آدمی ایک لمحے میں موڑ کر دیکھے گا کافر کھڑا ہوگا اس کے لیے پہاڑ بن جائے گا, اس میں ٹوٹے گا. عزتن علی الکافرین, کافروں کے ساتھ ہوں گے, مومنین پر فرش ہوں گے. ایک ہی آدمی کا مزاج ہے, ہمارے یہاں تو موڈ خراب ہو جائے تو دو دن تک موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, ابھی بات نہیں کر رہے ان سے کہ موڈ صحیح نہیں ہے, اپنے موڈ پر جو قابو نہ رکھے وہ امام کے اصحاب میں کیسے شامل ہو سکتا ہے, جو اپنے اصحاب پر کنٹرول نہ رکھے, سلوا پڑھے ذرا محمد والا, خفا نہیں ہو مجھ سے, میں تو آج یہی پڑھوں گا, اصحاب امام زمانہ کی صفات بیان کر رہا ہوں. موضوع ہمارا اشرے کا مہدویت ہے, عقیدہ مہدویت. چوتھی صفت یہ کہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں. پانچویں صفت بتاؤ, یجاہدون فی سبیل اللہ. بھائی ڈاکٹر ہو تو کبھی بغیر پیسوں کے بھی مریضوں کو دیکھ لو, انجینئر ہو تو کسی مسجد کا نقشہ بھی بنا کے مفت میں دے دو جی, سیاستدان ہو تو قوم و ملت کی کوئی خدمت بھی کر لو, عالم دین ہو تو رات کے مسئلے پر مسئلہ پوچھنے آئے تو تمہارا مزاج کیوں خراب ہو رہا ہے, مسئلہ تو بتاؤ, اللہ کی خاطر بھی کچھ کر لو یار. یا ہر کام ہی پیسے کے لیے کرنا ہے؟ جیسے میرے مال کا خمس پانچواں حصہ, جیسے میرے مال کی زکات اور عشر 2.5%, ایسے میری زندگی میں بھی تو خمس اور زکات ہے. میں اپنی خدمات کتنی اللہ کی خاطر دے رہا ہوں, میں گلہ و شکوا کرتا ہوں اپنے قبیلے کے لوگوں سے. آپ کو اکثر یہ تو پتا ہے کہ میں چار جگہ مجلس پر ہوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر, ایک پورا میں مجلس پہ کراچی کے بچے میں برابر برابر تو کہہ نہیں, ایک شہر کا وہ کون ہے, دوسرا شہر کا وہ کون ہے جی. لیکن میرا دل کرتا ہے جب دوہا شروع ہوتا ہے کہ محل سے محل کے محرم سہن کے عزاداروں کے ساتھ ماتم کرو, میرا حصہ کہاں ہے عزاداری میں, میں نے کتنے عدم اٹھائے, میں نے زور زیادہ کی بات کب پکڑی ہے, میں ہلکے میں لگ کے ماتم کیوں نہیں کرتا. جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے, جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جاتا ہے, جیسے جیسے شہرت بڑھتی جاتی ہے, ہم دین میں سست ہو کے چلے جاتے ہیں. پہلے نماز جماعت میں برابر آتے تھے, اب کیونکہ سترویں گریڈ کے افسر ہو گئے تو آپ جمعرات کو آئیں گے, پھر کچھ دن کے بعد جمعرات کو میری مہینے میں کوئی یاد آ گیا تو نماز میں آ گئے. بچپنے سے ہم نے مطلب کے ماتم کرتے تھے, تم وزیر بن گئے ہو تو کیا ہو گیا ہے, یہ بتا تو چلی جائے گی حسین کا ذکر رہے گا. تم اگر گورنر بن گئے ہو, تم اگر کوئی افسر بن گئے ہو, تم آیت اللہ عالم مولانا بن گئے ہو تو کیا ہو گیا, ایسے ہو بدلو نہیں, تم نہیں بدلو اپنے آپ کو, اپنا حصہ ڈالو. یہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے قابو میں ہوں یا نہیں. سلمان پڑھے ذرا محمد والے, خدا کے واسطے توجہ چاہوں گا, خدا کے واسطے جتنا اعزاز عنوان مقام کرسی شوہرت پڑھے اتنا ہی مجھے اپنے مولا سے اور سچا اور سچا ہونے کی ضرورت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ان الله غفور. یہ آیت یہ سورت کا نازل ہوا ہے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں, جب نبوت مل چکی, رسالت مل چکی, امامت مل چکی, پورا قرآن آ گیا, مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ نے دین سے رضایت کا اعلان کر دیا, ساری عظمتیں مصطفیٰ کو مل گئی, تب اللہ کہہ رہا ہے فاستغفر ہو, استغفار کرو. کیا مطلب استغفار کا؟ ذہن سے نکالے میرے بچے اور جوان, کے استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے, استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے. استغفار وہ نہیں کرتا جو گناہ کا, اگر استغفار کا تعلق گناہ سے ہوتا تو اللہ نے اپنے آپ کو تواب کیوں کہا ہے؟ یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا, اس کے لیے کچھ اور معنی ہے نا, اللہ تواب ہے اس کا کچھ اور مطلب ہے, یعنی اپنے رحم کی طرف پلٹتا ہے. استغفار کا مطلب گناہوں کا, کیا کہہ رہا ہے اللہ, یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی خاطر
جہاد،
اللہ کی خاطر کچھ کرنا. جہاد کا مطلب روشن ہے میرے محترم سننے والوں کو کہ تفسیر قرآن سننے کے آدمی ہیں آپ لوگ، جہاد کا مطلب تلوار کا چلانا نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی قسم ہے، کم سے کم تصویر ہے جہاد کی کہ اللہ کے دشمن کے اوپر تلوار چلائی جائے، یہ چھوٹی سی قسم ہے جہاد کی. اصل جہاد تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنا، یہ جہاد. کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا جہاد رہتا ہے، کوئی انجینئر ہے اس کا جہاد رہتا ہے، کوئی عالم دین ہے اس کا جہاد رہتا ہے، کسی کے پاس قلم کی صلاحیت ہے اس کا جہاد رہتا ہے، کوئی شاعر ہے اس کا جہاد رہتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، کون سی صفت ہو گئی؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہے نا، پانچویں صفت. چھٹی صفت سناؤ، لا یخافون لومۃ اللائم، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، لا یخافون لومۃ اللائم. چھٹی صفت ان لوگوں کی یہ ہے، چھٹی صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے. ساری دنیا کچھ کہتی رہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہے، میں مطمئن ہوں. کوئی کچھ بھی بولتا ہے بولتا ہے. لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یہ خوف پیدا نہیں ہوتے. یہ قرآن مجید کی آیات، آیت کے مطابق یہ چھ صفات، ایک اعتبار سے پانچ ہیں، اس لیے کہ جو ہے کہ ہم اور جو ہے کہ نہ ہو، اس کو اگر ایک شمار کریں تو یہ پانچ صفتیں، اور اگر دو شمار کریں. سلوات پڑھنے ذرا محمد والے، یہ امام زمانہ کے اصحاب کی قرآن کے اندر موجود چھ صفات. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا یخافون لومۃ اللائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ چھ صفتیں اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل کا حامل بناتے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ نے تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ کون کون ان سے بات کا پورا کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک آیت ہے. دیکھیے امت مصطفیٰ پہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا قیامت تک کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے رسول، تمہاری امت پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ تم امت میں رہتے ہو. سرکار دو جہاں کی وجہ سے کلمہ کو امت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کہنے والا آسمانی عذاب سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہیں. عزیز علی گرامی، 23 برس کی زندگی گزار کر، یعنی نبوی زندگی گزار کر، 63 برس کی زندگی گزار کر نبی چلے گئے، ان کے زمانے میں عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ نبی تھے. آج بھی عذاب نہیں آ رہا، دلیل ہے کہ نبی ہیں، نبی کا وجود مبارک ہے. تو ایک بات تو روشن ہو گئی کہ امت مصطفیٰ پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ مصطفیٰ ان کے درمیان ہے، مصطفیٰ یہاں رہتے ہیں، اس لیے امت مصطفیٰ پہ عذاب نہیں آئے گا. اور دوسری آیت سن لیجئے، آیت مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ہے، اور خاص حسین اور حسن کے ساتھ اس آیت کو اللہ نے نازل کیا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. امام زمانہ کے اصحاب کی عظمت دیکھیے، نبی مکرم کی وجہ سے امت مصطفیٰ پہ عذاب نہیں آتا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے جب تک معدود اور گنتی شدہ افراد کا ظہور نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَلَعِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. معدود کہتے ہیں عدد شدہ، عدد شدہ جن کی گنتی طے پا گئی ہے، امت معدود جن کی عدد، جن کا عدد طے شدہ ہے. کوئی جواب نہیں ہے امت اسلامیہ کے پاس، مفسرین قرآن کے پاس اس آیت کا جواب لے کر آئے جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک معدود لوگ نہیں آ جائیں، عدد شدہ لوگ. وہ عدد شدہ کون ہے؟ کیا سرکار کے کلمہ پڑھنے والے عدد شدہ ہیں؟ कहां लिखा है, कौन सी हदीस में, कौन सी आयत में कि नबी के मुसलमानों की तादाद जो है वो 4 अरब होगी, कहां लिखा हुआ है? फिर यह आयत क्या कह रही है? एक उम्मत है, एक गुरु है, एक तादाद है जिसकी तादाद मुअय्यन कर दी गई है। कितनी तादाद है उनकी? 311। सरकार से सवाल हुआ नबी मुकर्रम से, या रसूलल्लाह मेहदी के असहाब की तादाद 313 क्यों है? जितना अच्छा हुआ हमारे तसव्वुर में तो यह है ना कि 2000 का लश्कर होगा तो जंग जीतेंगे। हमारी मोहतरम पाक फौज, अल्लाह इसको सालिम रखे, इस तनाइयों में ताकतों में इजाफा करे, भाई इतनी लाख फौज है तो हम जो है ना वही ठेर बजा देंगे। तादाद का ज्यादा होना मयार बयान किया गया है ना तारीख में और मुशाहिदों में, यहाँ तो 313 है। 313 क्या तादाद होती है, कितनी बड़ी तादाद है 313? इसी वक्त मजलिस में 2000 लोग बैठे हुए, 313 क्या होगी? इमाम बागा के अंदर 400-500 आदमी है जो इस वक्त कैफियत में बैठे हैं इस हॉल के अंदर, 313 क्या होगी तादाद? पूरी वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत बनेगी 313, इतने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सिर्फ 313। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया मेरे मेहदी के असहाब की तादाद 313 होगी, इसलिए कि बदरियों की तादाद भी 313। अल्लाह ने अपना दीन जब मजबूत किया तो 313 से किया, अपने दीन को फैलाएगा तो भी 313 से फैलाएगा। यह 313 की तादाद 313 बड़ी अहमियत की हामिल है। आगे बढ़ूं, कैसे हम अस्हाबे इमाम ज़मान 313 में आ सकते हैं? मुमकिन है मजलिस के बाद कोई कहे मौलाना आपने तो बड़ा मुश्किल बना दिया, 3000 तादाद ही कम कर दिया, हम कहां होंगे, इन लोगों में हम कैसे आ सकते हैं? तो हदीस सुन लीजिए, मुहर्रम में ऐलान होगा और रमजान में ज़ुहूर होगा। मुहर्रम में जो ऐलान होगा उस ऐलान के बाद और रमजान के ज़ुहूर के दरमियान 10 लाख लोग उन 313 से वाबस्ता होते हैं। मुमकिन है कोई कहे मौलाना आपने हमारे लिए रास्ता बना दिया, इंशाल्लाह हम उन 10 लाख में ही आ जाए जो उन 313 के ज़ेर असर होंगे, जो उनके मुख्तलिफ इलाकों के सरदारों के लश्कर होंगे। 313 सरदार हैं, 313 सिपहसालार हैं, 313 गुज़ारा हैं, 313 की इमाम ज़माना की कैबिनेट है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, एक और सलवात नबी का, आज तारीख भी ऐसी है कि आज रोने का दिन है, पीने का दिन है, हम 5 मुहर्रम से मसायब का हमारा दिल कर रहा होता है कि हम साल में एक गजल तो आती है 6 मुहर्रम, मौलाना ने इतनी लंबी गुफ्तगू कर ली और मसायब नहीं पड़े और बस 2-4 घंटे कह के मजलिस मुकम्मल कर दी। मैं खुद अज़ान घराने का हूँ, मेरा दिल नहीं कहता कि मैं बस 2 घंटे कह के मसायब को मुकम्मल कर दूँ। इमाम के असहाब की तादाद 313 है और उसमें शामिल होने के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सिफात को बयान किया है। इमाम फरमाते हैं कि इन सिफात को अपना लो तो इम्कान है कि तुम उनके लश्कर में इमाम के असहाब में शामिल हो सको। वो जो इमाम ने बताया है वो सुन लीजिए मुझसे। इमाम फरमाते हैं मन सर रहू अन यकूना मिन असहाब अल-क़ायम, जिसे खुशी होती है इस बात से कि वो असहाब अल-क़ायम में शामिल हो। जी जो चाहता है थोड़ा गर्दन लगाते रहिए, बात जारी है। तो मन सर रहू जो खुश होता है इस बात याद रहे कि ये झूला जल गया था। अजरों का फल अल्लाह, अजरों का फल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो अंदर बैठे हैं, मजलिस में जो बीवियां बैठी हैं, जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं,
وہ ذرا جائے کربلا کے میدان پہ, کوئی پوچھے جناب رباب سے جب خیموں کو آگ لگی تو رباب نے چلی ہوئی لکڑیاں بھی اتنا شروع کی, میرے علی اصغر کا چولہا جل گیا. جو کبر اللہ مجلس میں اگرچہ جوانوں کی تعداد زیادہ ہے مگر مجھے یقین ہے کہ جو میں کہوں گا وہ محسوس کر جائیں گے, اور صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں اور بیویاں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں. ادب ممبر مانے ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کروں گا. اللہ کرے میرا محترم سننے والا مجمع محسوس کر جائے. مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب پانی آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پلایا, اور جب بچوں کو پلا دیا تو بیویوں کو پلایا, اور بیویوں نے جب پانی پی لیا, بس اشارہ کروں گا, اللہ کرے میری بات متفر ہو جائے, جو مجلس میں مائیں بیٹھی ہیں نا جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے, جن مردوں کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں. جب بیویوں نے پانی پی لیا کچھ کھانا بھی کہتے آیا, جب بیویوں نے کھانا کھا لیا کچھ کھانا کھا لیا کچھ پانی پی لیا, امام سجاد نے حکم دیا پانی پیئیں, امام سجاد کا حکم تھا کھانا کچھ کھائیں. جب بیویوں نے شام غریبہ کے بعد پانی پی لیا تو آدھی رات گزری تھی, جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی, کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا, میرا بچہ تو کہاں مار دیا.
مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کیا,
تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ بھائی جب آپ مدد کو پکارتے ہیں تو دشمن تو آپ کی مدد پر لبیک نہیں کہتا، آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے سنا علی اصغر خود کو گرا دیتا ہے، فرمایا اس کی ماں کا باپ سے کہو اسے میری گود میں دے دے، میں اسے پانی پلا کر لاؤں۔ اب مائیں مجلس میں بیٹھی ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، جناب رباب نے اپنے بچے کو اجلت سا کوٹا پہنا رہا، سفید کوٹا پہنا رہا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا اور چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہا، علی اصغر اگر دادی زہرا نے جنت میں پوچھا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں بلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلا دے گا۔ علی اصغر کو تیار کیا اور امام حسین کی آغوش میں لا کر بچہ دے دیا۔ امام اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے، آواز دی ہے قوم اشقیا اگر میں خفاوان ہوں تو اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے پانی پلا دو، یہ کچھ دیر کا پیاسا ہے، یہ چلا جائے گا، یہ مر جائے گا۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا، مولانا ہمارے خاندان میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ کیا عشر اولا میں مچھلی کھانا حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، مچھلی کھانا عشر اولا میں حرام نہیں ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، حرام نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر ہماری بڑی بوڑھیاں ہمارے گھر کے بڑے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا انہیں کرنے دو، اپنے بڑوں کے دستور پہ چلو، 10 دنوں میں مچھلی نہ تلو۔ کہنے لگا سمجھائیں مجھے کیوں ایسا کریں؟ میں نے کہا میرے مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تابیع، آواز دے کر کہا اما تراؤنا، دیکھ رہے ہو کیفا یتنظر۔